أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين.
بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ آیت نمبر 9 ہے سورۃ الاحزاب کی. اور یہ جو سورۃ الاحزاب ہے، اس کی یہ آیات ہیں، اور اس کے جو دو رکوع اب آ رہے ہیں، یہ پورے کے پورے دو رکوع یہ سورۃ الاحزاب کے جو غزوہ احزاب ہوا اس واقعے کو یہ بیان کر رہے ہیں. یہ غزوہ جو تھا، غزوہ احزاب، یہ ایسا غزوہ تھا جو ہجرت کے چوتھے سال میں ہوا، اور بعض روایات میں اس کو ہجرت کے پانچویں سال میں فرمایا گیا. احزاب جمع ہے حزب کی، جس کے معنی جماعت کے آتے ہیں یا پارٹی کے آتے ہیں. اس غزوے میں کفار کی مختلف جماعتیں متحد ہو کر مسلمانوں کو ختم کر دینے کا معاہدہ کر کے مدینے پر چڑھائی تھی. اسی لیے اس غزوے کا نام غزوہ احزاب رکھا گیا. اس غزوے میں دشمن کے آنے کے راستے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر خندق کھودی گئی، اس لیے اس غزوے کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے. اور چونکہ اس غزوے کے آخر میں بنو قریظہ سے ان کی غداری کا بدلہ لیا گیا، ان سے آخر میں لڑائی پھر بنو قریظہ سے ہوئی، اس لیے اس کا تیسرا نام غزوہ بنو قریظہ بھی ہے. تو غزوہ احزاب اور غزوہ خندق یہ تو ہیں ہی نام، اور غزوہ بنو قریظہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ غزوہ احزاب کے فوراً بعد یہ بنو قریظہ سے جو یہودیوں کا ایک خاندان تھا، قبیلہ تھا، اس سے ان کی غداری کا بدلہ لیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اس کے دوسرے سال ہی غزوہ بدر ہوا، تیسرے سال میں غزوہ احد ہوا، اور چوتھے سال میں یہ غزوہ احزاب ہوا. بعض حضرات نے اس کو غزوہ، بعض حضرات نے اس کو چوتھا سال نہیں بلکہ ہجرت کا پانچواں سال قرار دیا. ابتدائے ہجرت سے اس وقت تک کفار کے مسلسل مسلمانوں پر حملے ہو رہے تھے، مسلمان دفاعی پوزیشن میں تھے. احد میں بھی یہی ہوا کہ مسلمانوں پر یہ چڑھ کر آئے، غزوہ بدر میں بھی یہی ہوا، اور غزوہ احزاب میں تو بہت بڑی طاقت لے کر یہ مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوئے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ جب سے مسلمانوں نے ہجرت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس وقت سے لے کر چوتھے یا پانچویں سال تک کفار مکہ اور مشرکین کے مسلمانوں کے اوپر حملے جاری رہے. غزوہ احزاب کا حملہ بھی بڑی بھرپور طاقت اور قوت کے ساتھ اور بڑے پختہ عزم اور عہد و میثاق کے ساتھ کیا گیا تھا، بڑی تیاریوں کے ساتھ کیا گیا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر یہ غزوہ دوسرے غزوات سے بہت زیادہ شدید تھا، دوسرے غزوات سے بہت زیادہ سخت تھا اور بڑی ہی مشکلات کا باعث تھا. روایات میں لکھا ہے کہ اس غزوے میں جو کفار کی تعداد تھی وہ مختلف قبیلوں کے لوگ مل کر جو حملہ آور ہوئے وہ کل 12,000 سے 15,000 تک تعداد ان کی تھی. اس طرح سے مسلمان جو تھے وہ کل صرف 3,000 تھے، اور زمانہ سخت سردی کا تھا. کل 3,000 مسلمان، دوسری طرف 15,000، زمانہ سخت سردی کا. قرآن کریم نے اس واقعے کی شدت بڑی ہولناک صورت میں یوں بیان فرمائی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، کہ اتنا سخت وقت تھا کہ مسلمانوں کی جو حالت تھی وہ یہ تھی کہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں ان کی. وبلغت القلوب الحناجر، اور کلیجے جو تھے وہ حلق میں آنے لگے تھے، منہ کو آنے لگے تھے. وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور مسلمان بہت سخت زلزلے میں ڈالے گئے، بہت سخت جھنجھوڑے گئے. مگر جیسا کہ یہ وقت مسلمانوں پر سب سے زیادہ سخت تھا، ویسے ہی اللہ تعالی کی نصرت اور اس کی امداد سے اس کا انجام مسلمانوں کے حق میں ایسی عظیم فتح اور کامیابی کی صورت میں سامنے آیا کہ اس نے تمام مخالف گروہوں، مشرکین، یہود اور منافقین کی قبر کو توڑ کے رکھ دیا. تھا تو مشکل وقت، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جس طریقے سے اس کا مقابلہ کیا، اس نے حقیقت میں ان کفار کے حوصلوں کو بھی توڑا، ان کی چالوں کو بھی ختم کیا، اور ان کی قبر کو توڑ کے رکھ دیا. اور پھر ان کو آئندہ مسلمانوں نے اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ مسلمانوں پر دوبارہ حملہ آور ہونے کا سوچ بھی سکیں. اس لحاظ سے حضرات مفسرین محدثین فرماتے ہیں یہ غزوہ کفر و اسلام کا ایک آخری مارکہ تھا. یوں تو بعد میں بھی غزوات ہوئے، لیکن اتنی جرت نہیں تھی کہ یوں حملہ آور ہو جائے مدینہ طیبہ کے اوپر جیسا کہ اس مرتبہ میں ہوا. تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کفر و اسلام کا آخری مارکہ تھا جو مدینہ منورہ کی زمین پر ہجرت کے چوتھے یا پانچویں سال میں لڑا گیا. اس واقعے کی ابتدا اس طریقے سے ہوئی کہ یہود کے ایک قبیلہ تھا بنو نذیر اور قبیلہ بنو وائل، کہ 20 آدمی مکہ مکرمہ گئے. یہ وہ 20 کے 20 افراد وہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے سخت ترین دشمنی اور عداوت رکھتے تھے. مکہ مکرمہ یہ قبیلہ بنو نذیر اور قبیلہ بنو وائل کے 20 آدمی پہنچے، اور وہاں کے قریشی سرداروں سے انہوں نے ملاقات کی. ملاقات کر کے ان کو مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے انہوں نے آمادہ کیا. قریشی سردار سمجھتے تھے کہ جس طریقے سے مسلمان ہماری بت پرستی کو کفر کہتے ہیں، یہ تو نہیں کہتے تھے، یہ تو کہتے تھے کہ ہم تو بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں، لیکن مسلمان کہتے تھے کہ بت پرستی کفر ہے، تو اس لیے یہ ہمارے مذہب کو برا سمجھتے ہیں. ان کے ذہن میں یہ تھا مشرکین مکہ کے ذہن میں کہ جس طرح مسلمان ہماری عبادتوں کو بت پرستی کو غلط اور کفر سمجھتے ہیں یہودیوں کا بھی یہی خیال ہوگا کیونکہ یہودی خاندان کے لوگ تھے یہ قبیلہ بنو وائل اور بنو نذیر یہ بھی ہماری بت پرستی کو غلط سمجھتے ہوں گے تو ان مشرکین مکہ کے ذہن میں یہ تھا کہ ان سے ہم کیسے اتحاد کر سکتے ہیں یہ بھی ہمیں غلط سمجھتے ہیں مسلمان بھی ہمیں غلط سمجھتے ہیں اس لیے ان لوگوں نے آنے والے یہودی مہمانوں سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دین اور مذہب کا تو اختلاف ہے اور آپ لوگ اہل کتاب ہیں یہودی ہیں اہل کتاب ہیں اہل علم ہیں تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہمارا دین بہتر ہے یا ان کا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بہتر ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ جب سیاست ہو اور سیاست کا اکھاڑا ہو اور اپنے اپنے مقاصد ہوں تو جھوٹ کوئی چیز نہیں ہوتی سیاست کے اکھاڑے میں انہوں نے فوراً اپنی بات بنائی یہودیوں نے حالانکہ یہودی بھی اس کو غلط سمجھتے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارا جو دین ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے تو بہت بہتر ہے اور اس پر یہ لوگ مطمئن ہوئے مشرکین مکہ کہ چلو جی یہ کم از کم ہمیں برا تو نہیں سمجھتے مطمئن ہونے کے بعد ان 20 آنے والے جو مہمان تھے یہودیوں کے خاندان کے لوگ اور 50 قریش کے سردار کے لوگ یہ مسجد حرام میں گئے اور بیت اللہ شریف کی دیواروں سے انہوں نے اپنا سینہ لگایا اور سینہ لگا کر انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے سامنے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم میں سے جب تک ایک انسان بھی زندہ رہے گا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرتے رہیں گے یہ انہوں نے عہد کیا یعنی 20 افراد یہودیوں کے اور 50 افراد جو تھے یہ قریشیوں کے انہوں نے یہ عہد کیا کہ ہم جو ہے اس طریقے سے وہ جنگ کرتے رہیں گے جب تک کہ ہم میں سے کوئی ایک انسان بھی جو ہے وہ زندہ رہے گا ان کا یہ معاہدہ ہوا اس معاہدہ ہونے کے بعد پھر اب یہاں تک تو مطمئن ہوئے کہ چلو جی ہمارا معاہدہ ہو گیا اب اللہ تعالی کا آپ کرم نوازی دیکھیے اللہ رب العزت کی بردباری دیکھیے کہ اللہ تعالی کے نے ان کے اس عہد کا جو انہوں نے عہد کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ہر حال میں آخر دم تک لڑیں گے ان کا اس معاہدے کا وہ حال ہوا کہ تاریخ گواہ ہے کہ بعد میں یہ لوگ ایسا منہ پھیر کر بھاگے ہیں کہ کسی کو ایک دوسرے کی ہوش نہیں رہی کہ کہاں بھاگے اللہ تعالی ان کا پھر یہ حال کیا یہ یہودی قریش مکہ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد عرب کے ایک اور بڑے جنگجو قبیلہ تھا قبیلہ غطفان اس کے پاس پہنچے اور اس کے پاس پہنچنے کے بعد ان کو بتلایا کہ ہم یعنی یہودی اور قریش مکہ اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ ان نئے دین کے پھیلانے والے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس نئے دین کے پھیلانے والوں کا ایک مرتبہ ہم خاتمہ کر دیں مل کر ہم سب احزاب جمع ہوں ہم سب پارٹیاں جمع ہوں سارے خاندان جمع ہوں سارے قبیلے جمع ہوں اور ایک مرتبہ ان پر حملہ کرے مسلمانوں پر ان کا قصہ ختم کرے اور انہوں نے آ کر یوں کہا قبیلہ غطفان کے لوگوں سے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس معاہدے میں شامل ہو جائیں آپ بھی ہمارے ساتھ چلو اور ان کو ایک رشوت بھی دی قبیلہ غطفان کے لوگوں کو اور یہ آ کر رشوت دی ان یہودیوں نے کہا کہ خیبر میں جتنی کھجوریں پیدا ہوتی ہیں ان تمام کھجوریں جو ایک سال میں پیدا ہوں گی اس کا آدھی کھجوریں پورے قبیلے پورے خیبر میں جتنی کھجوریں پیدا ہوں گی ایک سال کے اندر اس کی نصف کھجوریں ہم قبیلہ غطفان کو دے دیں گے آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو علاقے تھے ان کی معیشت کا دار و مدار جو تھا وہ کھجوروں پر تھا آج بھی مدینہ طیبہ کی کھجوریں پوری دنیا میں سب سے زیادہ پسند کی جاتی ہیں اور بڑی اللہ رب العزت نے وہاں پر بڑی شاندار اور بڑی خوش ذائقہ کھجوریں انواع اقسام کی کھجوریں رکھی ہیں تو انہوں نے کہا کہ خیبر میں جتنی کھجوریں ہوں گی ایک سال کے اندر وہ ہم ساری قبیلہ غطفان کے لوگوں کو دیں گے. قبیلہ غطفان کا ایک سردار تھا, اس کا نام تھا عیینہ ابن حسن, نے اس شرط کے ساتھ اس کی شرکت کو منظور کر لیا اور یہ لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے کہ ٹھیک ہے جی, اتنا ہم کو مال ملے گا تو ہم تمہارے ساتھ جنگ میں شامل ہوں گے. اور باہمی قرارداد کے مطابق مکہ سے قریشیوں کا لشکر 4000 افراد پر مشتمل نکلا اور 300 گھوڑے اور 1000 اونٹوں کے سامان کے ساتھ ابو سفیان کی قیادت میں مکہ مکرمہ سے نکلا. ابو سفیان نے بڑی جنگیں لڑی, بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ, لیکن آخر وقت تک مسلمانوں کے ساتھ بڑی جنگیں لڑی ہیں. تو قریشیوں کا جو لشکر تھا وہ 4000 افراد تھے, 300 گھوڑے تھے, 1000 اونٹوں کے اوپر سامان لاد کر ابو سفیان کی قیادت میں مکہ مکرمہ سے نکلا. اب مر زہران پر پہنچ کر انہوں نے یہاں قیام کیا. یہاں قیام کرنے کے بعد قبیلہ اسلم, قبیلہ اشجع, بنو مرہ, بنو کنانہ, فزارہ اور غطفان کہ سب کے سب قبائل یوں ایک ایک جگہ کے اوپر مر زہران کے ان کے ساتھ شامل ہونے لگ گئے, جن کی مجموعی تعداد میں نے جیسا عرض کیا 10000 سے لے کر 12, اور بعض حضرات مورخین نے اس کی تعداد تقریباً کوئی 15000 تک بیان کی. مدینہ منورہ کی تاریخ کا سب سے بڑا حملہ تھا. اس سے پہلے بدر کے اندر جو افراد تھے وہ 1000 تھے کفار کی طرف سے, اور جو احد میں افراد تھے وہ 3000 تھے, لیکن اب کے جو افراد تھے وہ کتنے تھے؟ وہ کل 12 سے 15 ہزار کی تعداد تھی. اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ یہ مدینہ منورہ کے اوپر ہونے والا سب سے بڑا حملہ تھا, سب سے بڑی لشکر کشی تھی, اور مسلمانوں کی تعداد جیسے میں نے عرض کی کہ کل 3000 تھی, اس کے اندر سے بھی منافقین جو ہیں وہ چوری چھپے کچھ نکلنے لگے, کچھ بتا کے جانے لگے, جس کا قرآن کریم نے یہاں پر ذکر فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ملی اور یہ بات پتہ چلی کہ اس طریقے سے تمام احزاب, تمام قبائل جمع ہو کر مسلمانوں کے اوپر اکٹھا حملہ کرنے آ رہے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زبان سے جو سب سے پہلے کلمہ نکلا وہ کلمہ نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہمارے لیے اللہ کافی, ونعم الوکیل اور اللہ بہترین کارساز ہے. اسی لیے جب بھی کوئی مشکل کام آ کے پڑے کسی کے اوپر, کوئی مشکل گھڑی آ کر پڑے, کوئی ایسی چیز سامنے آئے جس کے بارے میں یہ اندیشہ ہو, جس کے بارے میں یہ اندیشہ ہو کہ یہ کام کیسے ہوگا اور کیسے نہیں ہوگا, تو یہ کام انسان کو ہمیشہ یہ جملے کا ورد کرتے رہنا چاہیے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کوئی بڑے بڑے کام ہوتے ہیں نا, بعض اوقات سامنے کام بڑے بڑے آ جاتے ہیں, آدمی سوچتا ہے میرے سے کیسے ہوگا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھتا رہے. کوئی مشکل گھڑی آ گئی, کوئی مشکل گھڑی آ گئی تو پڑھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کوئی اور مسئلہ درپیش ہو گیا, کسی مشکل کا خیال ہو گیا آ گیا تو پڑھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ ہر کام میں انسان کو پڑھنا چاہیے. میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی اور ہمیشہ یاد رکھنے کی بات ہے. یہ تو خیر ایک بہت بڑے جنگ کی بات ہے, بہت بڑے مقابلے کی بات ہے. میں عام زندگی کی بات عرض کرتا ہوں کہ زندگی میں جب بھی کوئی مشکل مرحلہ آئے, ہمارے حضرت یہ فرمایا کرتے تھے, حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ پڑھ لیا کرو, ان ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ پڑھ لیا کرو, ایاک نعبد و ایاک نستعین, سورہ فاتحہ میں آتا ہے, اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. صبح کو گھر سے نکلے تو یہ پڑھ لیا ایاک نعبد و ایاک نستعین, کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو یہ دعا پڑھتے چلے جائیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور اسی طریقے سے حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اسی طریقے سے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مشکل گھڑی میں, اتنی مشکل گھڑی میں یہ پڑھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو یہاں پر لکھا ہے حضرات بہت مفسرین نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, بھائی ذرا ان لوگوں کو ہٹا دیں یہاں سے, شور کر رہے ہیں, سو پاؤں یہاں سے چلے جائیں, ان لوگوں کو کہیں بھائی کون ہیں یہاں کے لوگ, ان سے کہیں کہ ذرا ان کو ہٹائیں, یہاں پہ کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں اس طرح. یہ جو ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا ورد, یہ انسان کو ہر مشکل گھڑی میں پڑھتے رہنا چاہیے, ہر اہم موقع کے اوپر انسان کو اس کو پڑھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھا. جب یہ بات ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے اور مہاجرین کے جو بڑے بڑے لوگ تھے, جس کو ہم کہتے ہیں اہل حل وقت, ان کو آپ نے جمع کیا اور جمع کر کے آپ نے ان سے مشورہ کیا کہ دیکھو اس طریقے سے مدینہ طیبہ کے اوپر لوگ حملہ آور ہو رہے ہیں اور ان کی تعداد کوئی 12,000 سے 15,000 تک کی ہے, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ آپ ہر معاملے میں صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے, اور اگرچہ یہ صحابہ کرام سے جو مشورہ ہے, یہ صحابہ کرام سے مشورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ضروری نہیں تھا, کیونکہ آپ اللہ کے نبی تھے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے نبی جو بات کرتے ہیں وہ تو وہی بات کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان پر وحی فرماتے ہیں, وہ تو اللہ کے نبی, ان کو کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو وجہ سے مشورے فرمایا کرتے تھے. ایک اس وجہ سے کرتے تھے تاکہ مشورہ کرنے کے بعد جو کوئی کام ہوتا ہے اس میں سب لوگ ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں, سب کو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ ہم سے مشورہ کیا گیا. عجیب اللہ نے مشورے میں برکت رکھی. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, کہ ان لوگوں کے آپس کے جو معاملات ہوتے تھے وہ باہمی مشورے سے ہوتے تھے. جب ایک مرتبہ مشورہ ہو جائے کسی کام کے اندر, سب لوگوں کو آپ جمع کر لیں, تو سب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے لگ جاتے ہیں. اور ایک طریقہ یہ کہ جی اپنا بس اپنا فیصلہ سنا دیا, بس ہم مانو, اس میں لوگوں کا دل جو ہے وہ معاونت کے لیے تیار نہیں ہوتا. جیسے آج کل ہم مانا ہے بعض مغروروں کا طریقہ ہوتا ہے, بعض متکبرین کا طریقہ ہوتا ہے کہ بس اپنا فیصلہ سنا کے فارغ ہو گئے. یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوتا تھا ان معاملات کے, سب کو آپ نے جمع کیا اور جمع کر کے مشورہ کیا. تو پہلی چیز کیا تھی مشورے کا جو فائدہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے, ایک تو یہ تھا تاکہ ایک دوسرے کا تعاون ہو, ایک دوسرے کی مدد ہو, سب کو اطمینان ہو مشورے سے, ایک تو یہ فائدہ تھا مشورے کا. اور دوسرا فائدہ یہ تھا کہ تاکہ مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے مشورے کی عادت پڑے, ایک دوسرے کی عادت قائم ہو, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں مشورہ کیا کرتے تھے. جب یہ مشورہ ہو رہا تھا ہمیں کیا کرنا چاہیے, کس طرح ہم ان سے مقابلہ کریں, تو مجلس مشورے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فارس کے رہنے والے تھے, نہ وہ انصار میں تھے اور نہ وہ مہاجرین میں, وہ تو فارس کے تھے. یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے لیکن اصل قبیلہ ان کا مکہ مکرمہ نہیں تھا. انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ, ہمارے بلاد فارس میں جہاں کے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ رہنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے بلاد فارس میں لوگوں کا ایک عام رواج یہ ہے وہاں کے بادشاہوں کا کہ جب ان کے اوپر کوئی قوم حملہ آور ہوتی ہے تو وہ لوگ ایک خندق کھود لیا کرتے ہیں تاکہ اس خندق کو کراس کر کے کوئی ان تک نہ پہنچ سکے۔ یہ ہمارے بلاد فارس کا ایک طریقہ کار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ مشورہ بہت پسند آیا، صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی تھی، سب نے اس مشورے کو پسند کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس اب ہم یہ کام کرتے ہیں کہ اپنے تحفظ کے لیے ہمیں خندق کھودتے ہیں اور خندق بھی اس طریقے سے کھودی جائے گی کہ سب اس کام کے اندر شریک ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی شریک ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہم جوئی میں کسی سے پیچھے رہنے والے نہیں تھے، یہ آپ کی عادت شریفہ تھی، جہاں دوسرے کام کر رہے ہوتے تھے ساتھ ساتھ میں آپ بھی کام کرتے تھے۔ اور اسی لیے صحابہ کرام تو ویسے ہی خیر اپنا بڑا مانتے تھے، لیکن جب صحابہ کرام کو یہ پتا چلتا تھا کہ ہمارے ساتھ ساتھ مشکلات جھیلنے کے لیے اللہ کے نبی بھی ہمارے ساتھ ہیں تو سب بالکل ایک جان ہو کر کام کے اندر شریک ہوا کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی۔ اب یہ سلسلہ شروع ہوا کہ یہ طے ہو گیا خندق کھودنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے خندق کا پوری جگہ بتائی کہ کس طریقے سے خندق کھودی جائے گی۔ خندق جو کھودنے کی جگہ طے ہوئی جبل سلا کے پیچھے، آج بھی حرم مدینہ سے وہ جبل سلا نظر آتا ہے، اس جبل سلا کے پیچھے اس پورے راستے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خندق کھودی جائے گی جو کہ مدینہ کے شمال کی طرف سے جو دشمن آ سکتا تھا اس دشمن کے پورے راستے کے اوپر آپ نے خندق کھودنے کا حکم فرمایا۔ اس خندق کا جو طول و عرض تھا، اس خندق کی جو لمبائی تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی لمبائی کا خط آپ نے خود اپنے ہاتھ سے کھینچا کہ اس طریقے سے خندق کی کھدائی ہوگی۔ یہ خندق قلعہ شیخین سے شروع ہو کر جبل سلا کے مغربی گوشے تک آئی اور بعد میں اس کو بڑھا کر وادی بتھان اور وادی راتونا کے مقام اتصال تک پہنچا دیا گیا، یہاں تک اس کو کیا گیا۔ اس خندق کی کل لمبائی تقریباً 3.5 میل تھی، کلومیٹر نہیں میل، 3.5 میل، اور چوڑائی اور گہرائی کسی کو کی صحیح مقدار معلوم نہیں، لیکن بعض روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روزانہ 5 گز لمبی اور 5 گز گہری خندق کھودا کرتے تھے حضرت سلمان فارسی۔ اس سے لوگوں نے اندازہ لگایا کہ اس کا جو طول و عرض تھا 5 گز گہرا اور 5 گز چوڑا یہ تھا، اور مسلمانوں کی کل تعداد 3000 تھی اور 36 کے قریب وہاں پر گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس، صرف ان کے پاس 12000 کا تو ان کا اپنا لشکر تھا، اور ماشاءاللہ جو مسلمانوں کا جو اللہ رب العزت کی ایک عجیب کئی ہمیشہ سے ایک معاملہ رہا مسلمانوں کے ساتھ کہ مسلمان ہمیشہ تعداد میں کم رہے، مالی اسباب کے اعتبار سے ہمیشہ کم رہے، لیکن اللہ رب العزت نے کہیں بھی ان کی افراد کی قلت اور سامان کی قلت کبھی بھی ان کی فتح کے آگے آڑے آنے نہیں دی، ہمیشہ مسلمانوں نے اپنی ایمانی قوت ایمانی طاقت سے دشمنوں کے اوپر غلبہ پایا، کبھی انہوں نے اس کو نہیں دیکھا کہ ہم لوگ کیا ہیں اور کیا نہیں۔ غزوہ بدر کے اندر 1000 وہ تھے اور کل 313 مسلمان تھے، یہاں پر بھی وہ 12000 تھے اور مسلمان کل کتنے تھے، یہ کل وہ 12000، 300 ان کے پاس گھوڑے تھے، 1000 اونٹوں پر ان کا سامان تھا، اور ادھر مسلمانوں کی تعداد کل کتنی تھی، 3000 اور 36 کے قریب ان کے پاس گھوڑے تھے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے بچے بھی نکل کھڑے ہوئے کہ جی ہم بھی جہاد میں جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کیا جو 15 سال سے کم عمر والے بچے تھے۔ جو 15 سال کے نوجوان بچے تھے ان میں سے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، جو حضرت عبداللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزاد حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت زید ابن ثابت، حضرت ابو سعید خدری، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ مجمعین، یہ 15 سال کے نوجوان کے بچے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا اور بقیوں کو آپ نے واپس کر دیا. اور جب آئی، جب یہ مسئلہ نکل آیا تو اس وقت یہ ہوا معاملہ کہ جب مسلمانوں نے خندق کھودنی شروع کی اور مشکل وقت آنا شروع ہوا تو جو منافقین مسلمانوں میں رلے ملے رہتے تھے اور ظاہر نہیں کرتے تھے، انہوں نے اپنا کفر اپنے اندر چھپا رکھا تھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ تو چھپ چھپ کر نکل گئے بغیر بتائے، اور کچھ جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کرنے آ گئے کہ جی ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، کوئی ہمارے گھر میں نہ داخل ہو جائے، ہمارے گھر والے بیوی بچے تنہا ہیں تو ہمیں جانے کی اجازت مل جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اور زیادہ پریشان ہو گئے کہ یہ لوگ واپس جا رہے ہیں. خیر خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کے لیے مہاجرین کا جھنڈا دیا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں، اور جو انصار تھے ان کا جھنڈا دیا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں، اور 10-10 افراد کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت بنا دی اور پھر خندق کی کھدائی شروع کی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جن کے مشورے پر یہ کام شروع ہوا، یہ جسمانی طور پر بھی بڑے مضبوط تھے، انصاریوں نے کہا کہ یہ ہماری جماعت میں شامل ہوں گے اور مہاجرین نے کہا کہ یہ ہماری جماعت میں شامل ہوں گے خندق کی کھدائی کے اندر. آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ میرے اہل بیت کے ساتھ شامل ہوں گے، اس جماعت کے ساتھ ہی شامل چلیں گے. تو حضرت سلمان فارسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ رکھا. اب پورے لشکر میں 10-10 آدمیوں کی جماعت تقسیم ہوئی اور 10-10 آدمیوں نے مل کر یہ خندق کی کھدائی شروع کی. جب خندق شروع ہوا، کام شروع ہوا تو سب حضرات خندقیں کھود رہے تھے. کوئی غیر معمولی مشکل، کسی کو غیر معمولی مشکل سے مراد یہ ہے کہ کھدائی جو ہو رہی تھی وہ معمول کے مطابق چل رہی تھی، اگرچہ پتھریلی زمین تھی لیکن ایسا کوئی مرحلہ نہیں آیا تھا کہ کھدائی رک جائے. لیکن اللہ کا کرنا ہوا کہ ایک چٹان جو تھی ایسی نکل آئی اس جماعت میں جس میں حضرت سلمان فارسی تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، عمر ابن عوف تھے رضی اللہ عنہم، ان کے سامنے ایک ایسی چٹان آ گئی کہ وہ کسی قیمت پر ٹوٹتی ہی نہ تھی. انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، چٹان تو ٹوٹ نہیں رہی، تو حضرت عمر بن عوف نے اور حضرت سلمان فارسی نے مشورہ کیا، ایسا کرو اس چٹان کو جو ہم خندق کھود رہے ہیں اس چٹان کو تھوڑا سا کراس کر لیں، یعنی اس کے گھما لیں خندق کو اور اس چٹان کو نہ توڑیں کیونکہ ٹوٹ تو رہی نہیں، یعنی یوں گھما کر لے جائیں. پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا، باقاعدہ خط کھینچ کر دیا ہے کہ اس نقشے کے اوپر کھودی جائے گی، ہم جب اس کو موڑ کر گھمائیں گے تو یہ تو حکم کی خلاف ورزی ہوگی. ان کا یہ آپس میں مشورہ ہوا، انہوں نے کہا کہ چلو پھر اس مشکل کا ذکر کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے سامنے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بتاتے ہیں کہ ہم سے یہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی. اب دیکھیے کسی کو مشکل پیش نہیں آئی، مشکل پیش آئی تو سلمان فارسی کو پیش آئی جن کے مشورے کے اوپر خندق کھود رہی تھی. چنانچہ انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے اوزار ٹوٹ گئے، ہمارے اوزار بیکار ہو گئے اس چٹان کے آگے، ہم نے ساری توانائیاں صرف پر ڈالی، وہ چٹان ہم سے ٹوٹ کے نہیں دیتی، ہم کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مٹی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ، جو خندق کھودی تھی نا اس نکلی ہوئی مٹی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں مصروف تھے. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ مشہور صحابی، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اس طرح مٹی میں اٹا ہوا تھا کہ آپ کی پیٹ اور کمر کی کھال، ان کے درمیان ہم کو کوئی جگہ مٹی سے نظر خالی نظر نہیں آتی تھی، یعنی اس طرح مٹی کی تہ در تہ آپ کے اوپر لگی ہوئی تھی. جب انہوں نے اپنی مشکل ذکر کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی نہ کوئی حکم دیا نہ کوئی مشورہ دیا، بلکہ کہا کہ چلو مجھے دکھاؤ لے جا کر. خود آپ تشریف لے گئے اس حصے پہ جو کہ سلمان فارسی کا حصہ تھا رضی اللہ عنہ، اور جہاں پر وہ بیچ میں چٹان حائل تھی، اور آپ کے ساتھ 10 صحابہ کرام بھی تھے، وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ چلے، اور حضرت سلمان فارسی بھی تھے جو اس جگہ کے اوپر کھدائی میں شامل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدال لے کر اس خندق میں خود اترے چٹان کو توڑنے کے لیے، اور چٹان کو توڑنے کے لیے آپ نے کدال اپنے دست مبارک میں لے کر اس چٹان کے اوپر ایک ضرب لگائی اور یہ آیت پڑی کہ تمت کلمۃ ربک صدقا، تمت کلمۃ ربک صدقا، یعنی پوری ہو گئی نعمت آپ کے رب کی سچائی کے ساتھ. قرآن پاک کی آیت ہے، یہ آیت پڑھ کر آپ نے کدال لگائی. اس ایک ضرب جو کدال کی لگی اس سے وہ چٹان ایک تہائی کٹ گئی، اور اس کے ساتھ ہی ایک روشنی نمودار ہوئی جو چٹان سے برآمد ہوئی، ایک روشنی نمودار ہوئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ضرب لگائی اور پھر پوری آیت پڑھی، آپ نے آیت کو آخر تک پڑھا دوسری ضرب میں، اور یوں پڑھا کہ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، یہ آیت پڑھی آپ نے کہ پوری ہو گئی نعمت آپ کے رب کی سچائی اور عدل کے ساتھ. اس دوسری ضرب کے اوپر بھی ایک تہائی چٹان کٹ گئی، اور کٹنے کے بعد اسی طرح پتھر سے ایک روشنی نمودار ہوئی جو آسمان کی طرف اٹھتی ہوئی چلی گئی. تیسری مرتبہ پھر آپ نے وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا پڑھ کر آپ نے دوبارہ اسی آیت کو پڑھا تیسری مرتبہ، اور پھر دوبارہ آپ نے اس کے اوپر کدال ماری تو باقی چٹان بھی کٹ کر ختم ہو گئی. تین ضربوں کے اندر وہ چٹان ختم ہو گئی، لیکن روشنی وہ دو مرتبہ سے نکلی، پہلی کدال اور دوسری کدال جو آپ نے لگائی، دوسری ضرب جو آپ نے لگائی ان سے روشنیاں نکلی، تیسری سے روشنی نہیں نکلی. جب وہ کٹ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے باہر تشریف لا کر بیٹھ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے باہر تشریف لائے اور اپنی چادر جو خندق کے اوپر رکھ دی تھی اٹھائی اور ایک طرف کو بیٹھ گئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ، آپ نے جتنی مرتبہ اس پتھر پر ضرب لگائی میں نے ہر مرتبہ پتھر سے ایک روشنی نکلتی دیکھی، میں نے ہر مرتبہ پتھر سے ایک روشنی نکلتی دیکھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ کیا واقعی تم نے یہ روشنی دیکھی تھی؟ آپ نے حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں نے اس کا مشاہدہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جب پہلی ضرب لگائی اور اس وقت جو روشنی نکلی اس روشنی میں مجھ کو یمن اور کسرا کے شہروں کے محلات دکھائے گئے. کسرا کے محلات، آپ اندازہ کیجئے کسرا کا مطلب کیا تھا؟ جیسے آج کل کا امریکہ سپر پاور طاقت، کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہمارے قدم کبھی کسرا کے محلات کی طرف بھی اٹھیں گے، کبھی کسرا کے محلات یہ ہمارے ہاتھوں میں بھی آئیں گے، کبھی یہاں پر بھی اسلام کا پرچم لہرا رہا ہوگا، کبھی مسلمان بھی اس جگہ کو فتح کرنے والے ہوں گے، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. ان حالات میں جبکہ چاروں طرف مسلمان خوف و دہشت کے اندر مبتلا تھے اور مدینہ طیبہ کو سنبھالنا ان کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی ضرب پر جو روشنی نظر آئی وہ یمن اور کسرا کے محلات دکھائے گئے. جبریل امین علیہ السلام، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جبریل امین علیہ السلام نے مجھ کو بتلایا کہ یہ جو یمن اور کسرا کے محلات ہیں آپ کی امت ان شہروں کو فتح کرے گی، آپ کی امت ان شہروں کو فتح کرے گی. پھر فرمایا کہ جب میں نے دوسری ضرب لگائی اور اس کے جو روشنی نکلی مجھ کو رومیوں کے سرخ محلات دکھلائی دیے گئے، رومیوں کے، وہ سپر پاور طاقت، اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ کو یہ خوشخبری دی کہ آپ کی امت کے لوگ ان شہروں کو بھی فتح کریں گے. مسلمان تو مسلمان، صحابہ کرام تو اللہ کے نبی کی ہر بات پر فدا تھے، وہ تو ہر بات پہ ایک ہی جواب دیتے کہ صدق اللہ و رسول، اللہ اور رسول نے سچ کہا، جو کہا سچ کہا. انہوں نے جب یہ خوشخبری دی آپ نے کہا کہ ایسے ہی ہوگا، آپ نے کہا کہ ایسے ہی ہوگا، مسلمان تو خوش ہو گئے. منافقین جو میں نے جیسا عرض کیا کہ کچھ منافقین تو چلے گئے تھے، کچھ منافقین نے عذر کیا، کچھ چوری چھپے چلے گئے، کچھ نے عذر کیا، کچھ رلے ملے بیٹھے ہوئے تھے، شامل تھے اور موقع کی تلاش میں تھے کہ ہم کسی طریقے سے نقصان پہنچائیں. انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیشین گوئیوں کو سنا جو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے آپ کو بشارتیں دی گئیں، انہوں نے کہا کہ اب مسلمانوں سے کہا کہ ذرا سوچو سو صحیح کہ صحیح کہ تمہارے جو یہ نبی ہیں یہ تمہیں کیا کیا باتیں سنا رہے ہیں، کیسی بے بنیاد باتیں بتا رہے ہیں، کیسی بے سروپا باتیں تمہارے سامنے کر رہے ہیں یہ اللہ کے نبی، نعوذ باللہ. کہ یثرب کی خندق کی گہری کھدائی کے اندر جہاں پر اپنا آپ سنبھالا نہیں جا رہا، جہاں بھوک اور فاقوں سے مسلمانوں کی حالت خراب، جہاں مسلمان گرد و غبار میں اٹے ہوئے، ان منافقین نے کہا ان حالات کے اندر تم کو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ حیرہ اور مدائن اور کسرا کے محلہ تم لوگ فتح کرو گے. منافقین نے کہا کہ کہاں کی سوچ رہے ہو، یہ تو اپنے حالت کو تو دیکھو، بدن کا ہوش نہیں، کھانے پینے کے پیسے نہیں، وسائل نہیں، اور محلات تمہیں یہ دکھا رہے ہیں تمہارے نبی کہاں کے، کس طرح کے، اور رومیوں کے محلات، تم کس چیز میں ہو. قرآن پاک نے جب انہوں نے مذاق اڑایا تو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب کہ منافقین نے کہا اور ان لوگوں نے کہا جن کے دل میں مرض ہے، مرض سے مراد ہے نفاق ہے، منافق ہیں، کہ نہیں وعدہ کیا اللہ اور اس کا رسول نے مگر دھوکے کا، اس تو اب بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیات نازل ہوئی کہ یہ منافقین جو ہیں یہ اس طرح سے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے پھر رہے ہیں اور ان کو برنگیختہ کر رہے ہیں، دل برداشتہ کر رہے ہیں کہ دیکھو اپنی حالت کو دیکھو اور باتیں کیا ہو رہی ہیں اس کو دیکھو. اب مسلمانوں کے اوپر یہ مکمل ایک امتحان تھا، زبردست قسم کا امتحان تھا کہ مسلمان پورے یقین کے ساتھ تھے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ یقیناً ہو کر رہے گا، کبھی اس کے آگے پیچھے نہ کبھی نہیں ہو سکتا، جو ہوگا جو کہا وہ تو ہوگا. اور پھر حالت بہرحال مسلمانوں کی ایسی تھی کہ مسلمان کم بھی تھے، نرغا بھی تھا، خطرہ بھی تھا، اور خندق بھی کھودی جا رہی تھی، اور سردیاں بھی سخت تھیں، سخت سردیوں کا زمانہ تھا. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے ساتھ لگے ہوئے تھے، اگر مسلمانوں کے ساتھ ایمان نہ ہوتا تو شاید کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اس بات پر یقین نہ کرتا کہ جناب ہم کبھی کسرا کے اور مدائن کے محلات کو فتح کریں گے، یقین کرنا آسان نہیں تھا. لیکن مسلمان مسلمان تھے، وہ جانتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے میں کبھی کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خندق کے کھودنے والے واقعے سے جہاں بے شمار اور سبق نکلتے ہیں، وہاں ایک بات یہ بھی نکلتی ہے کہ جب قوم کا بڑا، برادری کا بڑا، خاندان کا بڑا اپنے ماتحتوں کے ساتھ کام میں شامل ہوتا ہے تو اس کام کے اندر لوگوں کو دلچسپی بھی رہتی ہے اور اپنی مشقت اور اپنی تکلیفیں جو ان کو پیش آ رہی ہوتی ہیں وہ اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتے ہیں. یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہر مشکل گھڑی میں آپ نے کبھی صحابہ کرام کو تنہا نہیں چھوڑا، آپ ہمیشہ صحابہ کرام کے شانہ بشانہ چلتے رہے. اور آج بھی ہمارے ہاں جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، اگر آج وہ یہ کام کریں کہ اپنی قوم کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ وہ خوش شانہ بشانہ کھڑے ہو کر مشکلات کا مقابلہ کریں، آپ دیکھیے پوری قوم ان کے ساتھ متحد ہو کر چلتی. جھگڑے اور فرقے وہاں بنتے ہیں جہاں لوگ لڑنے کے لیے اور مشکلات کے لیے چھوٹوں کو اور غریبوں کو آگے کر دیں اور خود اپنے عالیشان محلوں میں بیٹھ کر مزے اڑاتے رہیں، مسئلے وہاں بنتے ہیں. آج ہمارے ہاں یہی مسئلہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر مشکل کام دوسرا کر لے اور ہم مزے سے بیٹھے رہیں. جب تک قوم کا سربراہ، جب تک اس برادری کا سربراہ، کسی کام کا امیر اپنے چھوٹوں کے ساتھ شامل نہیں ہوگا، اس وقت تک صحیح معنوں میں وہ لوگ متحد ہو کر کام نہیں کر پاتے. یہاں یہ سبق نکلتا ہے. ورنہ اللہ کے نبی کو تو سب بہت بڑا مانتے تھے, جان نچھاور کرتے تھے. آپ اگر تشریف نہ لاتے تو کسی کو کوئی ادنا سا دل میں بال بھی نہ آتا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اس میں شامل تھے. چنانچہ یہ آیت جو پڑھی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وتمت کلمۃ ربک صدقاً وعدلاً لا مبدل لکلماتی, حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ جو جب کبھی کسی کو کوئی مشکل پیش آئے, جب کبھی کسی کو کوئی تکلیفیں پیش آئے, اس آیت کا ورد کرنا یہ مجرب عمل ہے مشکلات کے حل کرنے کے لیے. کون سی آیت؟ وتمت کلمۃ ربک صدقاً وعدلاً لا مبدل لکلماتی. لکھا کہ مشکلات تو ہر ایک انسان کو آ جاتی ہیں, اور آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا. میں نے بہت دفعہ اس کا اپنا تجربہ کیا, اور میں نے جب بھی تجربہ کیا اللہ رب العزت نے ہمیشہ اس کام کو آسان فرمایا. ایک بات بیچ میں عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے, جب آپ کبھی کسی کام کے لیے کوئی دعا مانگتے ہیں, یہ بات پہلے بھی کئی مضمون کے ضمن میں, کئی آیات کے ضمن میں میں نے پہلے بھی عرض کی ہے, جب کسی کام کے لیے آپ بہت زیادہ دعائیں مانگیں تو وہ دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں فرماتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آپ کا حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو بیکار نہیں جانے دیتے, مانگی بھی دعا کبھی بیکار نہیں ہوتی. یا تو اللہ تعالیٰ وہی کچھ دے دیتے ہیں جو اس نے مانگا تھا, جیسا مانگا ایسا مل گیا, یا کبھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ جو یہ دعا مانگ رہا ہے اگر یہ دعا قبول ہو گئی اس کو نقصان ہوگا, فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا کہ آگے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے, یہ تو اللہ کو پتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ کام ہو گیا تو نقصان ہوگا, اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول نہیں فرماتے. لیکن اس کے بدلے اللہ تعالیٰ بے شمار اس کو وہ چیز عطا فرماتے ہیں جس کا اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ جو کچھ بھی مجھ کو مل رہا ہے یہ مجھ کو کہاں سے مل رہا ہے, میری ان رد کی بھی دعاؤں کے نتیجے میں مل رہا ہے. اور کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو کچھ نہیں دیتے, بلکہ اس دعا کو آخرت کے لیے اللہ رب العزت وہ ذخیرہ کر کے رکھ دیتے ہیں کہ بندہ جب میرے پاس آئے گا اور میں اس کی مانگی ہوئی دعا جو میں نے اس کو دنیا میں نہیں دیا, اس کے بدلے میں آخرت میں اس کو کیا کچھ دوں گا, وہ اللہ تعالیٰ اس کا آخرت کے لیے رکھ دیتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب بندہ آخرت میں جا کر دیکھے گا کہ میری دعائیں قبول نہ ہونے کی وجہ سے مجھ کو اللہ نے اتنے آخرت کے انعامات دیے, اور اصل انعام تو وہ ہے جو آخرت کا انعام ہوتا ہے, وہ دائمی ہوتا ہے. دنیا کی تو ہر چیز عارضی ہے, خود انسان عارضی ہے, اس کے پاس آنے والی چیزیں عارضی ہیں. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آدمی شاید اس وقت یہ کہے گا کہ کاش میری دنیا میں دعائیں قبول نہ ہوتی جو مجھے آخرت میں اتنا کچھ ملنا. اس لیے اگر دنیا میں کوئی دعا آپ مانگیں اور پورے یقین کے ساتھ مانگیں اور الحاظاری کے ساتھ مانگیں, اگر وہ دعا قبول نہیں ہوئی تبھی اپنا دل نہ چھوٹا کیجئے گا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی. بعض لوگ نعوذ باللہ اتنا غلط جملہ بولتے ہیں کہ پناہ مانگنی چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی میں تو دعا ہی نہیں مانگتا, میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی. کبھی یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے. آپ یقین جان لیے گا کہ جب کوئی دعا بہت کثرت سے مانگی جائے, اہتمام سے مانگی جائے, قبول نہ ہو, یقین جان لیجئے گا کہ خیر ہے اللہ کی طرف سے قبول نہ ہونے میں. کوئی خیر کا اللہ نے فیصلہ فرمایا, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بہت کچھ ہمیں دیں گے. حقیقت یہی ہے, آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. اللہ ہر انسان کی سنتا ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کی دعائیں سننے والا ہے. ادعونی استجب لکم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. تو جب مانگ رہے دعا مانگ رہے نہیں قبول ہو رہی, اپنے دل کو چھوٹا مت کیجئے, سمجھ لیجئے اللہ کی طرف سے خیر قبول نہ ہونے میں. اور کچھ کبھی نہ کبھی آپ کو پتہ چل ہی جائے گا آگے جا کر کہ واقعی خیر تھی اس کو قبول نہ ہونے میں. پتہ نہیں کیا ہوتا انسان کے ساتھ. تو یہ دعا حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ کلام پاک کی جو یہ آیت ہے, حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا کہ بتمت کلمت و رب کا صدقا و عدلا لا مبدل لکلماتی، یہ مشکلات کے حل کرنے کے لیے مجرب نسخہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو خندق کھودی تھی، یہ 3.5 میل لمبی خندق تھی اور 6 دن کے اندر یہ خندق مکمل ہو گئی. ادھر خندق مکمل ہوئی اور ادھر جو ہے احزاب کا لشکر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، وہ وہاں سے چلا ہوا تھا. اس اثنا میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت بھوک کی حالت میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ کسی صحابی نے آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ ہم شدید بھوک سے ہیں، اور انہوں نے اپنا پیٹ دکھایا تو ان صحابی کے پیٹ کے اوپر ایک اینٹ پتھر کی بندھی ہوئی تھی. کہا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ اینٹ پتھر سے باندھی ہوئی بھوک کی شدت کی وجہ سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص ہٹا کر دکھایا تو آپ کے اس کے اوپر 2 اینٹیں بندھی ہوئی تھی بھوک کی شدت سے. اتنا مشکل وقت تھا وہ، ہم اور آپ تو اندازہ نہیں کر سکتے یہاں بیٹھ. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سب بھوک کی حالت میں ہیں، سبھی بھوک سے تھے. تو حضرت جابر کے دل پہ بڑا اثر ہوا، انہوں نے اپنی اہلیہ سے جا کر کہا، اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھوک سے ہیں، دیکھو گھر میں کچھ انتظام ہے، کچھ کھانے وانے کا کچھ ہے کہ میں کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کھلا دوں لے جا کر. تو ان کی بیوی نے کہا کہ تھوڑا سا آٹا ہے میرے پاس اور میرے گھر میں ایک بکری کا چھوٹا بچہ ہے، تو میں آٹا سے کچھ روٹیاں بنا لیتی ہوں اور بکری کے بچے کو میں ذبح کر لیتی ہوں، اس کا سالن بناتی ہوں. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیں، جا کر ان کو بات بتا دیں کہ اور تو کچھ گھر میں ہے نہیں، میری بیوی نے ایک چھوٹے بکری کے بچے کا سالن بنایا ہے اور کچھ تھوڑی بہت روٹیاں ہیں، آپ اگر آپ تشریف نہیں ہیں ایک آدھ کسی کو اور لانا چاہیں تو لے آئیں تاکہ ہم آپ کو کچھ کھلا دیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، چلے گئے، ان کی بیوی نے سالن بنایا، روٹیاں بنائی. حضرت جابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کرنے گئے اور کہا کہ رسول اللہ میرے گھر میں اور تو کچھ تھا نہیں، جتنا کچھ تھا وہ تھوڑا سا سالن بنا، تھوڑی سی روٹیاں بنی، آپ تشریف لے آئیں، اگر ایک آدھ کسی کو اور لانا چاہتے ہیں لے آئیں. آپ نے سارے صحابہ کرام کو کہا چلو بھائی جابر کے ہاں دعوت ہے، چلو جابر کے ہاں دعوت. اب حضرت جابر پریشان کہ اتنا تو کھانا ہے نہیں اور لشکر پورا 3000 صحابہ کرام. یہ گھر میں آئے، اپنی بیوی کو بتایا تو ان کی بیوی تو بہت زیادہ پریشان ہو گئی، اس نے کہا کہ اتنا سالن ہی نہیں ہے. اس نے کہا کہ اب تو میں کچھ نہیں کر سکتا، اب تو ساری کام کی باغ ڈور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، اللہ پر بھروسہ کرو جو کچھ بھی کھانا ہے رکھ دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کو کہا کہ آرام سے رہو، کوئی پریشانی کی بات نہیں، اور فرمایا کہ اپنے دست مبارک سے خود آپ نے روٹیاں نکالنی شروع کی، ڈھکن نہیں ہٹایا، روٹیاں نکالنی شروع کی، تھوڑا سا ڈھکن ہٹا کر سالن نکالنا شروع کیا، اور نکالنا شروع کیا، کھلانا شروع کیا، پورے لشکر نے خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا، پورے لشکر نے اس چھوٹی سی پتیلی سے پورے لشکر نے کھانا کھایا، روٹیاں کھائیں. اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس اپنی ہانڈی کے ڈھکن کو ہٹایا تو جتنا گوشت اور سالن پہلے تھا اتنا اس وقت بھی تھا. یہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ معجزہ ظاہر ہوا اس وقت. اللہ تعالیٰ کو سب کو کھانا کھلانا تھا. ابھی چند سال پہلے، میری ڈھائی سال پہلے کی بات ہے، میرا مدینہ طیبہ حاضری ہوئی تو ایک مسجد فتح میں جانا ہوا. میں پہلے اس جگہ پر نہیں گیا تھا جس کا بھی ذکر میں آگے جا کر کروں گا. وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی، اللہ نے قبول فرمائی، پیر منگل بدھ کو دعا مانگی. اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی وہ جگہ جہاں پر حضرت جابر نے دعوت فرمائی تھی، اس جگہ پر میرے ایک ساتھی مجھ کو لے کر گئے مدینہ طیبہ میں، اور میں نے اس جگہ کی زیارت کی. وہاں پر مسجد موجود ہے، اس مسجد کا نام ہی مسجد جابر ہے جہاں پر یہ معجزہ رونما ہوا. تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت ہوئی. دعوت کے بعد جب یہ خندق سے فارغ ہوئے تو سامنے لشکر آ کے کھڑا ہوا تھا احزاب کا. بس اسی پر اپنی بات کو ہم پورا کرتے. اگلا واقعہ انشاءاللہ اگلے ہفتے کو ہم پورا کریں گے, آگے پھر لمبا واقعہ ہے. یہاں تک واقعہ اتنا ہوا کہ احزاب کا لشکر آ گیا, خندق کھودی گئی 6 دن کے اندر, اور پھر اس کے آگے جو جنگ کی تفصیلات ہیں اور طرح طرح کے واقعات ہیں انشاءاللہ وہ میں آگے جا کر عرض کروں گا, اور یہ جو آیات ہیں غزوہ احزاب کی انشاءاللہ اس کو بھی آپ کے سامنے اگلے اتوار کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العزت سے دعا مانگے اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی آیتوں پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما, فہم بھی عطا فرما, ہماری اصلاح بھی فرما. قرآن پاک ہماری زندگیوں میں داخل فرما, ہمارے گھروں میں داخل فرما, ہمارے کاروبار میں داخل فرما. ہم لوگ قرآن پاک پڑھتے تو ہیں لیکن قرآن ہمارے گھروں میں نہیں آتا, ہمارے بازاروں میں نہیں آتا, ہمارے معاہدات اور تجارت میں نہیں آتا. اللہ رب العزت قرآن پاک کی ایک ایک لفظ پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نسالك تمام العافيه ونسالك دوام العافيه ونسالك الشكر على العافيه ونسالك الغنى عن الناس. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما, تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کو عافیت کامل عطا فرما, اپنی رضا کامل عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو قرآن پاک کی فہم عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, قرآن پاک پر عمل کرنے کو آسان فرما, ہماری زندگیوں میں قرآن پاک کو داخل فرما, ہمارے گھروں میں قرآن پاک کو داخل فرما, ہمارے کاروبار میں, ہماری ملازمتوں میں, ہماری حکومتوں میں, ہر جگہ پر قرآن پاک پر عمل کرنے والا ہم کو بنا دیجئے. یا اللہ ہم سب کو عافیت کامل عطا فرما, ہر قسم کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما, ہر قسم کی ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. یا رب کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما, ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما. یا اللہ جب موت کا وقت آئے شہادت عظمہ عطا فرما, عذاب قبر سے محفوظ فرما, جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. یا اللہ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کی منزلوں میں سب سے مشکل منزل وہ قبر کی منزل ہے. یا اللہ آخرت کی ساری منزلیں قبر کی منزلوں سمیت ہم سب کے لیے آسان فرما. یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما, اپنے غضب سے محفوظ فرما, اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما. یا اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرما, اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما, دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد.